آج ویو 360 میں اسرائیل کے رفا میں زمینی کارروائی کے منصوبے پر عالمی برادری کی تشویش. رفا میں پناہ لینے والے 1,000,000 سے زیادہ فلسطینی شہری اب جان بچا کر کہاں جائیں گے؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. کل جب اسرائیل نے غزہ کے جنوب میں اور مصری سرحد کے ساتھ رفا کو نشانہ بنانا شروع کیا تو امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت اقوام متحدہ نے اسرائیل سے اپیل کی کہ غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے اور رفا میں پناہ لینے والے تقریباً 1,500,000 فلسطینیوں کو تحفظ دیے بغیر کوئی زمینی کارروائی نہ کرے. کیا عالمی برادری کے تحفظات، خدشات اور اپیلیں رفا میں اسرائیلی آپریشن کو روک پائیں گی؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی معاملے کا جائزہ لیں گے. اس بارے میں مزید خبریں اور دنیا بھر میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اسرائیل کی فوج نے گزشتہ روز غزہ کے جنوب میں مصر کے ساتھ رفا کے علاقے میں فضائی حملے کیے جس میں بچوں سمیت درجنوں افراد ہلاک ہوئے. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ایک بیان کے مطابق مصر کی سرحد کے نزدیک موجود حماس کا صفایا کیے بغیر اس عسکریت پسند گروہ کے خلاف فتح حاصل نہیں کی جا سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی نقل مکانی کر کے اس علاقے میں پناہ لیے ہوئے ہیں. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں صحافی ہریندر مشرا سے جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں یروشلم سے. ہریندر، اسرائیلی حکام کیا کہہ رہے ہیں؟ اسرائیلی افواج کی رفا میں ممکنہ زمینی کارروائی کب تک متوقع ہے؟
دیکھیں، اسرائیلی اہلکاروں کا طرف سے یہ بات لگاتار کہی جا رہی ہے کہ رفا میں کارروائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور فوجی کارروائی ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر جنگ بندی کو لے کر کے بھی جو ہے بات چیت وہ جاری ہے، کیونکہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ اسرائیل پر کافی دباؤ ڈال رہا ہے اور یہاں سے موساد کے ڈائریکٹر داوید برنیا اور یہاں کے جو داخلی سیکیورٹی ایجنسی شنبیت کے جو ڈائریکٹر ہیں رونن بار، یہ دونوں لوگ کائرو جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز بھی آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں پر فوج کے طرف سے صاف طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مکمل جیت، مکمل کامیابی اور فتح اگر چاہیے تو رفا کا جو علاقہ ہے وہاں پر اسرائیلی فوج کی کارروائی بہت ضروری ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر داخلی سیاست جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اہم کردار جو ہے وہ پلے کر رہا ہے اس سارے معاملات میں، کیونکہ یہاں مانا یہ جا رہا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے اور کسی بھی طرح کا سیز فائر ہوتا ہے تو وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو جو ہیں وہ اپنی سیاست سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، یہاں پر ان کی سرکار جو ہے وہ گر سکتی ہے، کیونکہ ان کی مخلوط حکومت میں شامل جتنی بھی دائیں بازو کی تنظیمیں ہیں اور خاص کر کے انتہا پسند تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے بار بار ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر جنگ میں مکمل جو ہے وہ فتح نہیں ملتی ہے اسرائیل کو تو وہ سرکار میں نہیں بنے رہیں گے اور وہ اپنا سپورٹ جو ہے وہ اپنی حمایت جو ہے وہ واپس لے لیں گے. تو ایسے میں داخلی سیاست کا بھی بہت بڑا رول ادھر جو ہے دیکھا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی بھی داخلی سیاست جو ہے اس کا بھی اثر کافی کچھ یہاں کے فیصلوں پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ بائیڈن جو ہے ان کے طرف سے لگاتار دباؤ اس بات کو لے کر کے دی جا رہی ہے، ان کی اور سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جو حمایت ہے وہ کافی کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی مقبولیت گر رہی ہے. اور ایسے میں اس جنگ کو لے کر کے جس طرح سے انہوں نے بغیر کسی شرط کے اسرائیل کی حمایت شروع میں کی ہے اس کو لے کر کے امریکہ میں کافی ناراضگی ہے، لوگوں میں غصہ ہے. تو ان دونوں جو فریق ہیں جو کہ جو اسٹریٹجک الائز ہیں ان کے درمیان جو ہے تلخی دیکھنے کو مل رہی ہے. پہلی بار یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ امریکی جو قیادت ہے وہ کھل کر کے اسرائیلی قیادت کے خلاف باتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بائیڈن سے نظر آ رہی ہے.
ایک چیز امریکی انتظامیہ جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے اب کھل کے تنقید ہونا شروع ہوئی ہے، برطانیہ اور جرمنی کی طرف سے اسرائیل پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ رفا میں کارروائی نہ کرے. آپ نے ابھی کہا کہ اسرائیلی فوج جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ کارروائی نہیں ہوتی تو مکمل جیت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس دباؤ پر جو عالمی برادری کی طرف سے آ رہا ہے، اسرائیلی رہنماؤں کا کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں، جو بین الاقوامی برادری کی طرف سے جو دباؤ بڑھ رہا ہے اس کا اثر تو دکھ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کی طرف سے بار بار کچھ ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں یا باتیں کہی جا رہی ہیں کہ وہ جو ہے انٹرنیشنل لاز جو بین الاقوامی برادری کے قانون کے تحت ہی اپنی کارروائی کو آگے بڑھا رہا ہے, وہاں پر جو امدادی سامان ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہنچایا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جو اس کے باوجود یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو داخلی سیاست ہے اس کی وجہ سے اسرائیلی حکام جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے. جنگ بندی کو لے کر کے بھی یہاں سے وہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے کائرو وہ بھیجنا نہیں چاہتے تھے, لیکن صرف امریکی انتظامیہ کے دباؤ کی وجہ سے انہیں بھیجنا پڑ رہا ہے. اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اور خاص کر کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو جن کی مقبولیت لگاتار یہاں پر گرتی رہی ہے, وہ جنگ کو تب تک بند نہیں کریں گے جب تک انہیں کوئی ایسی بات جو ایسی کوئی بڑی جو ہے جیت جو ہے ان کے ہاتھ نہیں لگتی جس کو دکھا کر کے وہ یہاں کے عوام کو جو ہے وہ یہ بتا سکے کہ وہ ان کی قیادت میں اسرائیل جو ہے وہ محفوظ ہے.
تو بیسیکلی جو ہے اس وقت انٹرنل پالیٹکس بڑا رول پلے کر رہی ہے. بہت شکریہ آرندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت زمینی حقائق سے. عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی تنقید کے باوجود اسرائیل کے وزیراعظم بنجامن نتنیاہو رفح میں زمینی آپریشن کا دفاع کر رہے ہیں. غزہ کی پٹی میں یہ وہ سرحدی شہر ہے جہاں اس وقت تقریباً 15 لاکھ فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے. یہاں عارضی پناہ گاہوں میں موجود فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کہیں اور جانے کے لیے کوئی زمین نہیں بچی.
امریکی صدر جو بائیڈن کے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی کارروائی کو اوور دی ٹاپ یا غیر ضروری طور پر شدید قرار دینے کے چند روز بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اے بی سی نیٹ ورک کے ایک شو میں دنیا کو حماس کے دہشت گرد حملے کے بارے میں یاد دلایا جس میں 1200 افراد ہلاک ہوئے اور 240 کو یرغمال بنایا گیا.
We were attacked, unprovoked attack, murderous attack on October 7th.
حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی جوابی کاروائیوں میں اب تک بچوں اور خواتین کی اکثریت پر مشتمل 28,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. اپنے انٹرویو میں نتنیاہو نے ان اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عام شہریوں کو نقصان سے بچانے کے ایک منصوبے پر کام جاری ہے اور ان کی فوج رفح میں زمینی کاروائی کے اپنے منصوبے پر عمل کرے گی. 14 لاکھ سے زیادہ فلسطینی جن میں سے اکثر غزہ کے بے گھر شہری ہیں رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں. برطانیہ, مصر اور سعودی عرب نے اسرائیل کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا ہے.
جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی حالت میں رفع میں داخل نہیں ہونا چاہیے وہ بنیادی طور پر ہمیں جنگ ہارنے کے لیے اور حماس کو وہی چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور حماس نے 7 اکتوبر جیسے قتل عام بار بار کرنے کا وعدہ کیا ہے.
پورے خاندان رفع میں خیموں میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کہیں اور جانے کے لیے جگہ نہیں ہے.
اگر مزید نقل مکانی ہوگی تو میں یہاں سے حرکت نہیں کروں گی. میں ایک طرف سے مصری سرحد پر ہوں اور دوسری طرف سے رفع کے مشرق میں, میں کہیں نہیں جا سکتی.
ادھر تل ابیب میں ابھی بھی حماس کی قید میں موجود یرغمالوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے اسرائیلی مظاہرین نے ہفتے کے روز ایک شاہراہ کو بند کر دیا.
ہم آج یہاں ہیں سب کو یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم بہت تنگ آ چکے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ حکومت ہمارے ساتھ ہے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کچھ کرے.
نتنیاہو سے اے بی سی پر پوچھا گیا کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ تقریباً 132 یرغمالوں میں سے کتنے ابھی تک زندہ ہیں.
میرے خیال میں اتنے ہیں کہ جس قسم کی کوششیں ہم کر رہے ہیں وہ جائز بنتی ہیں, اور ہم ان تمام لوگوں کو واپس لانے کی پوری کوشش کریں گے جو زندہ ہیں, اور صاف بات ہے مردوں کی لاشیں بھی.
ان کے اندازے کے مطابق حماس پر اسرائیلی فوجی دباؤ 110 یرغمالوں کی رہائی میں ایک اہم عنصر تھا. انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا, فتح اب قریب ہے. ویرونیکا بالدیراس اگلیسیس کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اسرائیل حماس جنگ کے مشرق وسطی کے دوسرے علاقوں میں پھیلنے سے متعلق خدشات پر بات چیت کے لیے اردن کے شاہ عبداللہ امریکہ کے دورے پر ہیں. شاہ عبداللہ 7 اکتوبر کے حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے والے پہلے عرب رہنما ہیں. ان سے ملاقات کے بعد صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں 6 ہفتے کے وقفے پر زور دے رہا ہے جس سے طویل جنگ بندی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے فائزہ بخاری ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں. فائزہ, صدر بائیڈن نے غزہ کے جنوبی شہر رفح پر اسرائیل کی ممکنہ زمینی کارروائی کے حوالے سے کیا کہا؟
جی اسد، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اردن کے جو شاہ عبداللہ ہیں ان سے اس حوالے سے بات کی ہے، اور بنیادی طور پر انہوں نے وہی بات ریپیٹ کی جو کہ اتوار کو انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ٹیلی فونک کانورسیشن کے دوران کہی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو رفع میں کسی بھی قسم کا ممکنہ جو آپریشن ہے، فوجی آپریشن، زمینی آپریشن، اس کو اس وقت تک شروع نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہاں کے جو شہری ہیں ان کے تحفظ کو وہ یقینی نہیں بنا لیتے. پہلے ہم آپ کو آئیے دکھاتے ہیں کہ صدر جو بائیڈن نے اس موقع پر کیا کہا تھا.
رفع میں بڑا فوجی آپریشن کسی قابل اعتماد منصوبے کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ایک ایسا قابل اعتبار منصوبہ جس سے وہاں پناہ لینے والے 1,000,000 سے زائد افراد کی حفاظت اور مدد کو یقینی بنایا جائے. وہاں بہت سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، وہ شمال میں ہونے والی پرتشدد کاروائیوں سے بھاگ کر کئی بار بے گھر ہوئے اور اب وہ رفع میں موجود ہیں بے یار و مددگار. انہیں تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے.
اسد، یہاں امریکی میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ صدر جو بائیڈن نے کھل کر عوامی طور پر رفع میں اسرائیل کی اس ممکنہ کارروائی کے حوالے سے ان کو تنبیہ کی ہے. اس کے علاوہ یہاں میڈیا میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی ہٹ دھرم رویہ جو ہے، غیر لچکدار رویہ، اس پر بھی بہت خوش نہیں ہے، نالا نظر آتے ہیں. اور اسی حوالے سے 8 فروری کو ہم نے دیکھا یہاں وائٹ ہاؤس میں وہ رپورٹر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کی جو کارروائیاں جاری ہیں غزہ میں وہ ضرورت سے زیادہ شدید ہیں. اور اسد، اس کے علاوہ ایک اور اہم موضوع جس پہ انہوں نے کافی بات کی کل کے اس پریسر میں، وہ یہ تھی کہ امریکہ جو ہے وہ اردن، مصر اور بھی بہت سے ملکوں کے ساتھ، قطر وغیرہ کے ساتھ مل کر کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالوں کی رہائی کے لیے جلد از جلد ایک جو ہے سیز فائر کا منصوبہ، اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے، کیونکہ یہ خدشہ بڑھ رہا ہے کہ بہت سے یرغمالی جو ہیں وہ شاید زندہ نہیں ہیں اب. اور انہوں نے یہ کہا، جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے، کہ ابتدائی طور پر 6 ہفتے کی جو ہے جنگ بندی کا اس میں تجویز ہوگی، جس سے جو ہے فردر جو ہے جنگ بندی جو ہے مستقل اس کی طرف جو ہے اس کی راہ ہموار.
یرغمالیوں کی جو رہائی ہے وہ ایک بیسک اس میں مدعا رہے گا. فیضہ، اردن کے شاہ عبداللہ نے بھی کل کھل کر رفع میں ممکنہ اسرائیلی فوجی آپریشن کی مذمت کی. کیا صدر بائیڈن بھی اس معاملے پر شاہ عبداللہ کے ساتھ نظر آئے؟
بنیادی طور پر دونوں نے ایک ہی طرح کی بات کی، لیکن کچھ بنیادی فرق ہیں، ان پر میں آپ کو ضرور بات کروں گی. لیکن جو شاہ عبداللہ، انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کی کہ ہم رفع میں جو کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی ہے اس کی متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے ایک بڑا انسانی بحران دوبارہ پیدا ہوگا. آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا.
جنگ شروع ہونے کے بعد سے رفع میں دھکیلے گئے 1,000,000 سے زائد افراد کے لیے صورتحال پہلے ہی ناقابل برداشت ہے. ہم خاموش تماشائی بن کر اسے جاری رہنے نہیں دے سکتے. ہمیں اب دیر پا جنگ بندی کی ضرورت ہے. یہ جنگ ختم ہونی چاہیے.
جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ کچھ بنیادی فرق تھے صدر جو بائیڈن نے جو باتیں کہیں اس پریسر میں اور اردن کے شاہ عبداللہ نے. پہلی بات تو یہ کہ صدر جو بائیڈن نے واضح طور پہ یہ نہیں کہا اسرائیل کو کہ وہ رفع میں فوجی آپریشن نہ کرے. انہوں نے اس کو مشروط کیا اس بات سے کہ پہلے وہاں پہ جو رہائشی ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنائے بغیر اسرائیل یہ آپریشن نہ کرے. لیکن اردن کے شاہ جو ہیں، انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے رفع میں کسی بھی طرح کا آپریشن، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو ہے جنگ بندی کی، جس کا میں نے ذکر کیا، صدر جو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جس ڈیل پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے بہت سے ملکوں کے درمیان، اس میں 6 ہفتے کی جو ہے جنگ بندی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فردر میں بھی جو ہے مستقل جنگ بندی کی طرف اس کی راہ ہموار ہوگی. لیکن اردن کے شاہ جو ہیں وہ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے فوری طور پر، اور فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اور ڈفرنس جو ہے وہ یہ تھا کہ صدر جو بائیڈن جو ہے انہوں نے اسرائیل کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہے. وہ اپنے ایڈریس میں اسرائیل کے جو یرغمال ہیں ان کا ذکر کیا. اسرائیل کی جانیں بھی امپورٹنٹ ہیں، اور غزہ کے جو رہائش ان کی جو ہیں جانیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اور امداد کی بھی دونوں حوالے سے بات کی. لیکن
ڈفرنس جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہمیں یہ نظر آیا کہ ایک طرف سے ایبسلیوٹ جنگ بندی کی بات کی گئی، ایک طرف سے جو مشروط جنگ بندی کی بات کی گئی. بہت شکریہ فائزہ بخاری، آپ ہمارے ساتھیوں میں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کل ایک بریفنگ میں کہا کہ امریکہ کا اندازہ ہے کہ اسرائیل کی رفع میں فضائی کارروائی کسی بڑے آپریشن کا آغاز نہیں ہے اور امریکہ موجودہ حالات میں کسی فوجی کارروائی کی حمایت نہیں کرتا. اس کے علاوہ اقوام متحدہ، عرب ممالک، برطانیہ اور جرمنی کی طرف سے اسرائیل کو رفع پر حملے سے باز رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیا اسرائیل ان اپیلوں پر کان دھرے گا؟ اس پر بات کرتے ہیں بفلو یونیورسٹی سے منسلک فیضان حق ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. فیضان، اردن کے بادشاہ کل صدر بائیڈن سے ملے، خطے میں اس تنازع کی وجہ سے جو تشویش ہے وہ تو پہلے بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور کیا اہمیت ہے اس دورے کی خاص طور پہ؟
اسد، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید ایز ویل. وہ یہ جو دورہ ہے، اس دورے کا آپ سمجھیں کہ یہ آغاز ہے. ابھی اور عرب ممالک کے جو رہنما ہیں یا جو صدور ہیں وہ یہاں پر واشنگٹن میں آئیں گے، کیونکہ یہ بات بہت کلیئر ہو چکی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، خاص کر ڈیموکریٹک پارٹی میں، کہ پریزیڈنشل الیکشن میں یہ ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ اگر وہ ساری مسلم اور عرب جو پاپولیشن ہے، جو ووٹرز ہیں، ان کو ایلینیٹ کر دیں امریکہ میں. اور یہ آپ کو جیسے شاید معلوم ہو کہ وہ ابھی مشیگن میں انہوں نے اپنے کچھ آفیشلز بھیجے ہیں، دوسری جگہوں پہ بھیجے ہیں، کیونکہ جو مسلمان جو امریکہ میں بستے ہیں، جو عرب ہیں، جو عرب بستے ہیں، وہ بہت ناراض ہیں ڈیموکریٹ سے. یہ ان کا بہت بڑا ووٹنگ بلاک تھا پچھلے الیکشن میں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کو ناراض نہیں کر سکتے. اور یہ ایک بہت بڑا اندرونی پریشر ہے جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام امریکی شہری ہیں وہ بھی اب اسرائیل کی ایسے حمایت نہیں کرتے جیسے وہ پہلے کرتے تھے. اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ یہاں پہ بسنے والے جو امریکن مسلمز ہیں اور جو ان کی یوتھ ہیں ان کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھایا ہے، بات کو بتایا ہے لوگوں کے کیا ہو رہا ہے. تو اب اسرائیل کو جو بلینک چیک امریکہ سے ملتا تھا، اس بلینک چیک کے اوپر کچھ قدغن ہے، کچھ اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز آ گئے ہیں.
تو یہی چیز شاید ہم نے جو مغربی کنارے میں کچھ ڈیولپمنٹس اس طرح کی تھیں جس پہ کچھ اسرائیلی آبادکاروں پر امریکہ نے پابندی لگائی. میڈیا میں جو رپورٹس رہی ہیں ان سے تو لگتا ہے کہ صدر بائیڈن نیتنیاہو سے کافی نالا ہے، تاہم امریکہ مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سے گریز کر رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ امریکہ کی اس پالیسی کو؟
دیکھیے، جو رائے عامہ کی جنگ ہوتی ہے اور ایک میدان جنگ میں جنگ ہوتی ہے. جو رائے عامہ کی جنگ ہے وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ہار چکے ہیں. امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ جو کچھ بھی اس نے اپنی رپور یا جو بھی باہمی تعلقات جو اس نے بنائے تھے اور اس پہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں، جس جو پچھلے 10 سالوں میں کوشش تھی کہ سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امریٹس اور دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کی جو تعلقات ہیں ان کو ہموار کیا جائے، وہ تمام زیرو ہو چکا ہے. وہ تمام محنت جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس وقت نتنیاہو کی گورنمنٹ ہے، اور ان کا یہ خیال ہے، نتنیاہو جو ہیں وہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں 80 اور 90 کی دہائی سے، کہ جہاں قوت کا اظہار اور قوت کے ذریعے چیزیں لے لینے کی وجہ سے آپ بہت پاپولر ہوتے تھے. اس وقت جو اندرونی پریشر ہے اسرائیل جیسے ملک میں، اور آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ امریکن وائس، جوئش وائس فار پیس جو ہے، اس نے جو آرگنائزیشن ہے اس نے فلسطینی اور عربوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح ایک کاؤنٹر فورس تیار ہو گئی ہے یا پریشر تیار ہو گیا ہے جس کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن. اور ابھی آپ، میرا اپنا یہ خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خلیجی ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ اب جو عرب ممالک جو پہلے بڑی دبی دبی زبان میں اسرائیل کا ذکر کرتے تھے امریکن پریشر کی وجہ سے، اب وہ کھل کے بات کریں گے، کیونکہ ان وہاں بھی جیسے پاکستان ہے، دوسری جگہوں پہ ہے، اندرونی پریشر ہے، لوگ ناراض ہیں. لوگ
تو وہی پریشر جو ہے ہمیں ریفلیکٹ کرتا نظر آتا ہے. فیضان، عالمی برادری اور اسرائیل کے اتحادیوں کی جانب سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو نتنیاہو پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہماری اسرائیل میں بات ہو رہی تھی اور وہاں سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ لوکل پالیٹکس جو ہے، جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اسرائیل کی، وہ بھی رول پلے کر رہی ہے. تو رفع پر حملوں سے اگر باز رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے نتنیاہو کو، تو فلسطینیوں کے لیے اس پورے معاملے میں کیا خطرات ہیں اور عالمی برادری کو کیوں تشویش ہے اس میں؟
دیکھیے، جو مڈل ایسٹ ہے وہ کیسا خطہ ہے، تمام جنگیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. کسی زمانے میں سب جنگیں فرانس سے شروع ہوا کرتی تھیں، لیکن اب مڈل ایسٹ سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ ابھی بھی توانائی کا بہت بڑا منبع ہے پوری دنیا کے لیے. اگرچہ کہ امریکہ کا انحصار اس پہ کم ہو چکا ہے، لیکن چین، ہندوستان، اور برازیل، ہندوستان اور دوسرے جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو کہ بڑھتے ہوئے ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، ہمارا انحصار جو ہے توانائی کا اور تیل کا وہ مڈل ایسٹ پر ہے. اگر مڈل ایسٹ جاتا ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آتا ہے تو سارا خطہ اس سے متاثر ہوتا ہے، پوری دنیا کی اکانومی اس سے متاثر ہوتی ہے.
بہت بہت شکریہ فیضان، آپ ہمیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ اور تجزیہ دے رہے تھے اپنا کہ کیا سچویشن اس وقت بنتی نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ جو عالمی دباؤ ہے وہ کس طرح سے اسرائیل کو شاید اس جنگ میں آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ، تھینک یو.
ماہرین کا ماننا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ حالیہ تاریخ میں میڈیا کے لیے خطرناک ترین تنازع ہے. غزہ میں صحافیوں کا کہنا ہے کہ جس تعداد میں ان کے ساتھی ہلاک ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ہر رپورٹ اہم ہے، لیکن خود صحافیوں کی اموات میں اضافے اور جنگ کے پھیلنے کے ساتھ ان کی خبریں دینے کی صلاحیت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے. وائس آف امریکہ کی یہ رپورٹ غزہ کے علاقے رفح میں صحافیوں کے لیے خطرات کا احاطہ کرتی ہے.
غزہ کے اندر بہت سے صحافی اب یہاں مصر کی سرحد کے قریب رفح میں رہ رہے ہیں، جہاں اکتوبر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے آبادی میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. ایسے میں جبکہ اسرائیلی افواج جنوب میں رفح کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں، غزہ کے باشندوں کی اپنی جانیں بچانے کے لیے اسی شہر کی طرف نقل مکانی جاری ہے. یہاں کام کرنے والے صحافی کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کی کوئی بھی کہانی آخری ہو سکتی ہے، لیکن اسی طرح سے ان کا کسی بھی کام کے لیے باہر نکلنا، کھانے یا ایندھن کی تلاش کے لیے بازار تک کا سفر، لاپتہ زخمی یا مردہ عزیزوں کی تلاش کے لیے ہسپتال جانا، یا یہاں تک کہ ہر رات بستر پر جانا بھی آخری بار ہو سکتا ہے.
غزہ کی صورتحال بہت مشکل ہے اور غزہ پر رپورٹنگ بھی بہت مشکل ہے. نشریات کے لیے کسی بھی خبر یا تصویر کو رپورٹ کرنے والا کوئی بھی شخص مارا جا سکتا ہے.
4 ماہ سے زیادہ جاری جنگ میں مارے جانے والے صحافیوں کی تعداد اس بات پر منحصر ہے کہ گنتی کون کر رہا ہے، لیکن تمام اندازے بتاتے ہیں کہ صحافیوں کی ہلاکتوں کی تعداد حالیہ تاریخ میں کسی بھی دوسری جنگ سے زیادہ ہے. صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے 85 اموات کی اطلاع دی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کا اندازہ 122 ہے. غزہ کے اندر صحافیوں کا کہنا ہے کہ آخری بار جب کسی نے بھی اعداد و شمار شائع کیے تھے تب سے یہ تعداد بڑھ کر 130 ہو گئی ہے. معتصم کا کہنا ہے کہ غزہ سے رپورٹنگ میں بڑھتی ہوئی دشواریوں نے قابل اشاعت چھوٹی سے چھوٹی معلومات کو بھی انتہائی ضروری بنا دیا ہے، تاکہ دنیا جنگ کو غزہ کے لوگوں کے نقطۂ نظر سے سمجھ سکے.
صحافیوں پر پابندیاں لگا کر اور ان کی ذہنی طاقت کو کم کر کے وہ صحافیوں کو پیشہ ورانہ طور پر خبریں دینے سے روک سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایک صحافی کو مارتے ہیں تو اس سے کہانی اور سچائی مسلسل پیش کرنے کا ہمارا عزم اور بھی بڑھ جاتا ہے.
اسرائیلی حکومت نے بین الاقوامی پریس کے غزہ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے، اور دسمبر میں یروشلم میں فورن پریس ایسوسی ایشن نے اسرائیلی سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی کہ اسے سخت کنٹرول شدہ فوجی دوروں سے ہٹ کر غزہ میں رسائی دی جائے. عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اسرائیلی دفاعی افواج پر غیر ضروری بوجھ پڑے گا. غزہ کے اندر صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان کی خبریں دینے کی صلاحیت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے.
یہ صحافیوں پوری کمیونٹی کے خلاف ہر سمت سے جنگ ہے. اسرائیلی قابض افواج اپنے حملے کے ایک حصے کے طور پر اکثر مواصلاتی رابطہ منقطع کرتی ہیں، جس سے ہماری شمال میں ان محدود مقامات سے معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت اور بھی کم ہو جاتی ہے جہاں سے ہمیں بھاگنے پر مجبور کیا گیا تھا.
تاہم اس دعوے کو انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اور فلسطینی صحافی مسترد کرتے ہیں. حیدر مرڈاک کے ساتھ سبا شخان، وائس آف امریکہ.
اسرائیل حماس جنگ میں جنگ بندی کے حوالے سے آج مصر کے شہر قاہرہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں امریکہ، قطر اور اسرائیل کی جو ہے نمائندگی شامل ہے، جس میں حماس کے نمائندے بھی شامل ہیں. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آئیں گے وہ بھی ہم آنے والے پروگرامز میں آپ کے لیے شامل کرتے رہیں گے. آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں. سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز
بینندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارستم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و شنونده و بیننده رادیو آشنا صدای امریکا و همچنان تلویزیون آشنا صدای امریکا باشین. خب در برنامه روایت امروز ما روی موضوع ملل متحد که گفته که این سازمان در مورد بازداشت های خودسرانه اخیر زنان و دختران توسط طالبان به دلیل ادعای عدم رعایت قوانین پوشش اسلامی به شدت نگران است و گفته بررسی میکنه، در مورد ازی صحبت خواد کردیم با مهمان گرامی ما خدا خموش از کشور ناروی که در این برنامه اونا را خواد داشتیم و روی زمین مسئله و ای که خواست زنان افغان در نشستایی که قرار است به زودی در مورد افغانستان و وضعیت زنان در افغانستان دایر شوه صحبت بکنن. خب در این برنامه البته روی نشست و حضور زنان در این نشست ها و همچنان وضعیت نگران کننده که سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و سرکوب زنان توسط طالبان گزارش های وجود داره و نگرانی نشان دادن در مورد زی صحبت خواد کردن. فکر کنم که خانم خموش را در برنامه داریم. خوش آمدین، صدای ما را دارین شما؟
سلام شما، بله من صدای تان دارم.
خب خیلی خوش آمدین با برنامه خانم خموش. در مورد البته نگرانی که سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان افغان نشان داده و در گذشته هم گزارش های از سرکوب زنان دختران تحت حاکمیت طالبان وجود داشته، چی فکر میکنین؟ آیا پس ازی با ارسال نامی که توسط زنان افغان و بعضی از سازمان‌های مدافع حقوق زنان روان کردن، فکر میکنین که جدی گرفته شود از طرف سازمان ملل متحد؟
خب اول سلام به شما و شنونده عزیزتان. بلکل که این نامه ها و این اعتراضات و شعارا تاثیر جدی در روند حاکمیت طالبان در داخل افغانستان و یا هم تغییر عقیده و باور و رژیم نمیتونه داشته باشه، ولی حقیقتا میتونه تصویر حقیقی طالبان را برای جهان و رایی که پیش گرفتن برای تعامل با طالبان در جهان نشان بده که طالبان نمیتونن نظر با دموکراسی، نظر با برابری، نظر با نظر داشته حضور دارن در یک جامعه برابر و کار کردن آنها دوشادوش مردان سهمشان در سیاست، فرهنگ، اجتماع داشته باشه. اما تاثیرگذاری این که ما متوجه اونا میسازیم، ما این که خاموش نیستیم، زنان به خود آگاهی رسیدن، میتونن در سطح رهبری کار بکنن، میتونن در مورد آینده خودشان، کشورشان و یا مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در داخل افغانستان تصمیم گیرنده باشن و بتونن برای سرنوشت یک کشور صحبت بکنن، هر بزن برای فضاها حل های نسبی یا هم دائمی را پیشنهاد بکنن سهم دارن و میتونن در اون این راه ها را با نوشتن نامه ها، با گرفتن برنامه ها و یا هم شرکت کردن اونها در برنامه ها ابراز بکنن تا جهان هم متوجه شود که آوردن طالبان در داخل افغانستان و تعامل با طالبان در داخل افغانستان برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست و نخواهد بود و تقدیم کردن افغانستان با پامال کردن خون مردم، با نظر نگرفتن حقوق زنان در داخل افغانستان خیانت بزرگی در قبال مردم افغانستان و زنان افغانستان بوده است.
خب البته در مورد گزارش که در مورد وضعیت زنان در افغانستان در طول دو سال و نیم گذشته تحت حاکمیت طالبان گزارش های متعدد از طرف سازمان ملل متحد در مورد سرکوب زنان، در کل ندادن حقوق ابتدایی زنان در حاکمیت طالبان وجود داشته و محدودیت هایی که البته در جریان دو نیم سال در افغانستان بالای زنان و دختران وضع شده، بیشتر وضعیت را برای زنان نگران کننده توصیف کردن، با آنکه نهادهای مختلف حقوق بشری و مدافع حقوق زنان از وضعیت نگرانی نشان دادن، بازم تغییرات در وضعیت زنان در افغانستان نیامده. و حالا البته استفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که این موضوعات را و این نگرانی ها را با مقامات طالبان هم از جمله وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان در میان گذاشته و خواهان آزادی فوری همه کسایی که از البته به دلیل به گفته طالبان بدحجابی یا بی‌حجابی بازداشت شدن هم درخواست کرده. فکر میکنین که پس از این طالبان به خواستها و به این تأکیدات سازمان ملل متحد و مقامات او اعتنایی بکنن؟
خب طالبان باید این پاسخ ها را و این جواب ها و این لابی را برای خودشان به خاطر به رسمیت شناختن رژیمشان داشته باشند. بنابراین طالبان نمیتونن وقتی خودشان داخل افغانستان حاکم هستند، خودشان رژیم به دست دارن و میتونن مردم سرکوب بکنن که ما شاهد بودیم و در طی 3 سال تجربه کردیم طالبان که عقیده و باورشان تغییر نکرده. بنابراین لازم می‌بینن که برای اینکه بتونن حداقل از طرف جهان دیده شون و بتونن حکومتشان شکل بدن و یا بتونن راه حل‌های برای به رسمیت شناختن پیدا بکنن، این دروغ‌های فاحش را به خاطر لابی می‌کنن و می‌تونن این ابرازات داشته باشن تا بتونن نماینده‌های سازمان‌های داخل افغانستان و یا هم سازمان ملل را به خودشان جلب کنن. اما حقیقت چیز دیگری هست که آنها میگویند که ما توجه میکنیم، ما آزاد میکنیم، ما در نظر میگیریم، ولی تا چه وقت؟ آیا این فقط دستگیری ها آیا پایانی بر جنایت است؟ آیا پایانی بر قتل و هشدار و محدودیت و نمحدودیت است؟ آیا طالبان دموکراسی را پذیرفتند؟ آیا بر حقوق زنها اهمیت قائل هستند و اجازه میدن با تمام اهمیتی که زنان میتونن در یک جامعه کار بکنن، در دوش جامعه حرکت بکنن و کار بکنن؟ بدون شک نخیر، چون طالبان به این باور نیستن. با پاتای جنسیتی در داخل افغانستان بدون شک از اینها پا روان و پا بر جا هست و ما شاهد بسیاری از قتل‌ها، بسیاری از کشتارها، حتی انتحاری های وحشتناک در داخل افغانستان بودیم که از دست اینا مردم افغانستان تا اکنون زانوی غم به بغل گرفتیم. بدون قابل تغییر نیست و نگفتن به طالب تا تعامل تا رسمیت شناختن و نشست هایی که بتانه از خانم را تغییر بده که بدون شک تغییر نمی کنن، پایانی بر اینها باشه و برای اینکه بتانن پاسخگوی بر خون مردم باشن به دادگاه کشیده شوند، از اینها پرسجو شوند. اگر هر قدر ما زمینه را به طالبان باز بکنیم، همون قدر خون بیگناهان ریخته می شود و محدودیت بیشتری بر زنان وضع میشه که ما در آینده ها نه تنها از طرف مردان بلکه از طرف زنان نیز شاهد انتحاری ها، شاهد جنایت ها، شاهد قتل و کشتار و نابرابری خواهیم بود و افغانستان به مرکز تروریست و پرورش تروریست تبدیل خواهد شد و طالبان نه تنهایی که تروریستان نه تنهایی که از میان اونو کاسته و کاهش پیدا کنه، بلکه قدرتمند و فربه‌تر هم خواهد میشه که خطرش نه تنها بر داخل افغانستان و منطقه و منطقه بلکه جهان هم تهدید خواهد کرد.
بله. خب خانم خاموش، شما در جریان هستین که به تاریخ 17 و 18 فوریه البته در دوحه نشست در مورد وضعیت افغانستان و زنان برگزار میشه و گفته میشه که طالبا هم به این نشست دعوت شدن، گرچه تا به حال کدام از طرف سازمان ملل متحد رسما تایید نشده، ولی بیشتر زنان و زنان فعال و همچنان برخی از نهادهایی که در عرصه حقوق زنان و دفاع از حقوق زنان کار میکنن درخواست کردن و خواستار حضور پررنگ زنان در این نشست شدن و گفتن که باید برای مخصوصا برای زنای معترض حق حضور داده شود تا بتانن که در اینجا خواستای خود در میان بگذارن و برشان رسیدگی صورت بگیره. و حتی در این مورد برخی از نهادها هم، نهادهای مختلف که در بخش حقوق زنان کار میکنن و خود زنان معترض، نامه هم برای منشی عمومی سازمان ملل متحد ارسال کردن و خواستاری حق شدن. فکر میکنین که از طرف سازمان ملل متحد جدی گرفته شوه و برای زنان مخصوصا و ویژه در اینجا حضورشان، به حضورشان البته حق داده شوه و اونا هم شرکت بکنن؟ فکر میکنین که این خواست شان قبول شوه؟
ما باید در اینجا یک نکته بسیار واضح و واضح بسازم که برای شنونده ها گم نمانه و نباید به این فکر باشیم که نباید مخالفین طالب در یک میز گفتگو با طالبان بشینن، به خاطری که اگر اونا فکر میکنن اگر که ما بعد میز گفتگو با طالبان بشینیم تعامل با طالب نشان میدیم و یا هم رسمیت بر طالب میدیم، نه خیر. ما فرصت های بسیار زیادی را بر لابی های طالب و به طالبان دادیم که در میز گفتگو حضور پیدا کردند، دروغ گفتند، حاشیه رفتند و بر خودشان زمینه های بسیار زیادی را باز کردند. اکنون زنان به خودآگاهی کامل رسیدند، اکنون زنان میتونند تحلیل بکنند و بتوانند در میز حضور پیدا بکنند، حقشان را مطالبه بکنند و در تقابل با نابرابری ها، دروغ ها و جنایت هایی که میتوانند در آن میز گفتگو به تصویر بکشن به تصویر بکشن. ما اگر زمینه ها را بگذاریم که لابیان طالب حضور پیدا بکنن، طالبان حضور پیدا بکنن، بدون شک زبان لابی، زبان سیاست و زبان این که بتانن خودشان تقویت و فربی بکنن بدون شک بلد هستن و میتانن حضورشان مستحکمتر و قویتر بسازن، ولی اگر مخالفین آنها حقیقتا تصویری از زنان و مردان که برخلاف آنها هستن و از سمت اونا صدمه دیدن، فرزندانشان از دست دادن، جوانانشان از دست دادن، مکاتب تصویری از مکاتب، مستندهایی از قتل و جنایت، کشتار، آپارتاید جنسیتی، جنوساید به تصویر در چینین به نشست ها به تصویر کشیده شوه، بدون شک طالبا جهان نمیتونه نادیده بگیره و چشم پوشی بکنه و راهی را و صدای مردم نشنه و چون دولت ها و حاکمیت ها با حضور مردم شکل میگیره و وقتی که مردم رای نده، وقتی که رای مردم نباشه، باور مردم نباشه، مردم لبک نگویه، طالبان پایدار نمیمانند و جهان هم نمیتونه به اونها رسمیت بده. و من معتقد هستم وقتی که صدا بلند میکنیم، وقتی که اعتراض میکنیم، وقتی نامه ارسال میکنیم، پس باید از حاشیه هم براییم و از اعتراض هم بکنیم، دادخواهی هم بکنیم، رای مدنیت هم تعقیب بکنیم و با در میز گفتگو با طالبان هم بشینیم تا بتانیم حق و حقوق خود در اونجا در میان بگذاریم تا فربی تر از لابی طالب، قوی تر از طالبان عمل کرد ما را پیاده بکنیم و راه عملی و بدیل طالبان باشیم. ما نمیتونیم میزه های گفتگو و مکان هایی که بر اونها را اونها را میتونن تقویت بکنن را خالی بگذاریم. پس همچنان که اعتراض میکنیم، دادخواهی میکنیم، باید و حتمی و جدی در این نشست ها حضور پیدا بکنیم. واقعا بر ما چی معامله ای صورت میگیره؟ میگیره، واقعا در اونجا چی گفته میشه و واقعا چی روی سرنوشت ما چی معامله و یا چی طرح و برنامه ریخته میشه که ما حضور نداشته باشیم و در پشت سرمان لابیان و تروریستان تصمیم بگیرن و بیاریم بر ما حاکمیت بکنن.
خب در گذشته هم در البته در دو سال، بیشتر از دو سال گذشته که طالبان در حاکمیت هستند در افغانستان، بیشتر نشست های البته به طور پراگندی صورت گرفته در کشورهای منطقه، در البته در قزاقستان، در ایران، در پاکستان، در چندین کشور البته صورت گرفته، و با وجود که خواست زنان افغان از ابتدای حاکمیت طالبان که با محدودیت ها مواجه بوده، خواستشان همی بوده که زنان باید سهم داشته باشند، حضور داشته باشند و حداقل آوازشان و سخنشان شنیده شود که چی میخواین، مخصوصا زنان که معترض هستند، زنان که با محدودیت ها خودشان دست و پنجه نرم میکنن. ولی تا به حال زنان معترض و کسایی که در بخش حق حقوق زنان کار میکنن همی شکایت داشتن که برشان حق داده نشده، و بعد در بعضی از نشست ها حتی اگر زنان یک چند زن به نمایندگی از افغانستان رفته، بیشترش با اتهامات همراه بوده که اونها در گذشته هم کار برای زنان افغان نکرده. چی فکر میکنین این نشست چقدر چی تفاوت داره که فکر میکنین که در این نشست باید حق داده شود برای زنان، و آیا فکر میکنین امی که زنان به طور دسته جمعی نامه ارسال کردن قوتش دهی است، یا ای که فکر میکنین که در کل کشورهای جهان به اصلیت و در کل گزارش هایی که در مورد رفتار و عمل کرد طالبان وجود داره اونها آگاه شدن و میخواین که دیگر ادامه پیدا نکنه؟
خب ما هر دو بود شده نظر میگیریم، این که اکنون به خاطر این نشست و تغییر با نشست دوحه و یا هم در نظر گرفتن رسمیت طالبان شاید شکل بگیره و یا نگیره، یعنی سخنها و پیامهای بسیار زیادی شنیده میشه که آدم استرس پیدا میکنه و اضطراب پیدا میکنه که مبادا طالبان رسمیت بگیرن، این باعث میشه که نامه های مشترکی در داخل افغانستان نوشته شه و یا بیرون از افغانستان نوشته شه و روان شه، و که تا ترس و اضطراب مردم، پیام مردم و تامل کردن مردم با طالبان بیشتر بولد شوه و در نظر گرفته شوه. و همچنان همین نامه ها و همین اعتراض ها هم توانسته چشم جهان در مقابل مردم و طالبان باز بکنه و در حقیقت نشان بده که اکنون در طی 3 سال هم طالبان نتانستن زمینه تعامل با در درون افغانستان برای مردم باز بکنن، نه تنهایی که نتانستن با مردم تعامل بکنن، بلکه با ضربه های بسیار زیادی مردم با حاشیه رواندن، از مکاتب بسته کردن، زنان را جامعه حذف کردن و حتی با زبان هویت و مذهب آدم ها کنار نیامدن و به خاطر مذهب، دین و عقاید مردم و آزادی بیان مردم زندان کردن، شکنجه کردن و جسدهای شده به خانوادهشان تحویل دادن. بدان تاثیر گذاریش در هر بوده هست، اینکه ما در داخل افغانستان یا بیرون افغانستان میتونیم کارهای مشترکی بکنیم و نشان بدیم که بله، اگر جهان در کیر جنگ است و توجهی بر افغانستان نمی کنه و افغانستان از سرخط خبرها افتاده و به نوی طالبان هم به میزهای گفتگو دعوت می شوند و صدای اونا بیشتر از مردم، بیشتر از مخالفین طالبان شنیده می شود، ما سکوت نکردیم و زمینه هم اجازه نمی دیم زمینه هم برای تعامل با طالبان باز شود و قاتلین مردم به رسمیت شناخته شود و بتونه حاکم افغانستان شود. در کل تاثیرگذاری از هر دو طرف است، با وجودی که ما میبینیم اکنون وضعیت بین المللی در حال وخیم است. جنگ در غزه، جنگ اعتراضات در ایران، وضعیت انتخابات در امریکا و پاکستان که منطقه کشور نزدیک برای افغانستان است و همیشه سیاست خودش را در داخل افغانستان داشته، اینها پرده بسیار ضخیمی است که بر روی جنایت طالبان افتاده است و نمیگذاره که حقایق طالبان در داخل افغانستان مستند شود و آشکار شود و جنایت ها بر چشم دیده شود. برای همین مجموعه از زنها، همین مجموعه از مردها میتوانند به صورت متمرکز نامه ها روان بکنند و بتوانند نشان بدن که نه، ما سکوت نکردیم و طالبان را نمیخواهیم و این نشست ها باعث نمیشه که راه تعامل با طالبان باز شود و اونا حاکم افغانستان شود.
بله. خب خانم خاموش، قسمی که در جریان هستین، زنان در این دو سال و نیم گذشته با محدودیت های زیاد در افغانستان مأمور شدن، چی در عرصه کار، آموزش، فعالیت های اجتماعی و حتی به رفتن به پارک ها، حتی جاهای تفریحگاه ها و از تمام محلات زندگی اجتماعی دور نگه داشته شدن و حضورشان کمرنگ شدن نسبت به گذشته. در اینجا تعداد زیاد از زنا مجبور به ترک کشور شدن و تعداد هم که در افغانستان باقی ماندن در تلاش ازی هستن که کشور را ترک بکنن و نمیتونن که در این وضعیت در افغانستان زندگی بکنن. حالا که وضعیت روز به روز تنگتر و محدودتر میشه برای زنها در داخل افغانستان، شما مسئولیت زنها و خانمایی را که از افغانستان بیرون شدن و فعلا در یک محل امنتر و یک جای بهتر زندگی، حالت و یا وضعیت بهتر قرار دارن، مسئولیت این خانما و زنها در قبال دادخواهی برای زنایی که در داخل افغانستان است چی است؟ چی کارهایی باید انجام بدن؟ چگونه زنان در داخل افغانستان کمک بکنن؟
متاسفم که بدترین شکل همبستگی ما ای است که راه های دور افتادیم و نمیتونیم به طور متمرکز هم دیگر ببینیم و برنامه ها، پلان ها و کارکردهای خود در میان بگذاریم و کار بکنیم و این باعث میشه که همین همبستگی ها را بیشتر از میان برداره. و ما خوشبختی این هم هست که ما از دنیای مجازی با هم وصل هستیم، صحبت میکنیم، نظریات، کارکردها و مکتب های خود ما را در میان میگذاریم و ما بیشتر از این زنان هم میبینیم، بیشتر از زنان کار میکنن، فعالیت میکنن و تلاش میکنن که بتانن راه ارتباطی بیشتر در داخل افغانستان باز بکنن و بتانن با مردم و با مردم گفتگو بکنن، کار بکنن تا بتانن حقایق و یا هم جنایت های در داخل افغانستان رخ میدره از طریق قونا به تصویر بکشن و بتانن در موزان بنویسن و مستندسازی بکنن و به جایی که لازم است ارسال بکنن تا دیده شوند. اما در کل این چیزی کمی هست و نمیتونه در تقابل با کار طالبان، در تقابل با لابی کردن طالبان پاسخگو باشه و یا نتیجه مثبت بگیره. نیاز است که بیشتر و بیشتر در هر کشوری که هستن، در هر جایی که کار میکنن، انسجام خود حفظ بکنن، همبستگی خود حفظ بکنن، افکارهای دورافتاده و پراگنده خود حفظ بکنن و تمرکز به این بکنن که چگونه طالبان از داخل افغانستان بردارن و راههایی را پیدا بکنن که بتانن در جهان بفهمانن که نمیخواین طالبان نمیخواین و این فکر نکنن که اگر
طالب خاموش. بله، با توجه به این گپای را که البته خودتان ذکر کردین، شما خودتان یکی از خانمایی بودین که در افغانستان با مشکلات زیاد، البته با محدودیت هایی که طالبان بر زنان وضع کردن، مواجه بودین و بالاخره به یک جای امن‌تر رسیدین. مثل شما خانمای هزاران خانم دیگه که در افغانستان کار و فعالیت میکردن و زندگی آیدیال خود داشتن، ولی با محدودیت هایی که طالبان وضع کردن با استقرارشان در افغانستان مجبور شدن که کشور را ترک بکنن و تمام کاروبار خود را رها بکنن. فکر میکنین که این خانما با آنکه فعالیت های در بیرون از افغانستان دارن، ولی یک شبکه یک دست و یا فعالیت که انسجام فعالیت انسجام از این خانما را نشان بده و بتانن برای طور درست برای خانمای افغان در داخل افغانستان دادخواهی بکنن تا به حال وجود نداشته. آیا این مشکل یا این چالش است که خانمای افغان در کل دارن یا این که حداقل میتونن که پس از این منسجم تر شون؟
خب بدی ما و این که طالب تا در طی 3 سال حتی تا در داخل افغانستان بمانه همیه است که ما نتانستیم افکارمون، باورهایمون و طرحهای ما را مشترکن برای سازمان هایی که در داخل افغانستان کار میکنن و میتونن صدای بیشتری در زنهای افغانستان و مردم افغانستان پیشنمانه داشته باشیم. بیشترین جلساتی در که ما اشتراک میکنیم، کار میکنیم و یا هم صدای مردم میباشیم، به این متوجه میشیم که نماینده هایی که در داخل افغانستان کار میکنن با ما شاید میکنه که صحبت های شما در داخل بیرون از افغانستان یک چیز است و مردمی که در داخل افغانستان از دیگه چیز دیگه ای است و افکارهای مختلف، دیدهای مختلف، طرحهای مختلفی شدید میشه و که نمیتونه همه قابل پذیرش باشه. خب در هر صورت ما مردم داخل افغانستان برشان حق میدیم چون زیر میله تفنگ هستن و با ترس و تهدید حاضر میشن که پس این برنامه ها را مثلا پاسخگو باشن و یا هم در وقتی که اشتراک میکنن در جلسات یا بین نما میروند از این خاطری که کشته نشن، زندگیشان از دست ندن، بنابراین باید تحمل بکنن و باید با این زندگی وحشتناک و نابرابر بجنگن و استادگی بکنن تا زندگیشان از دست ندن. اما بیرون مردم بیرون میتونن تحمل بکنن، تمام افکار عقیده ها و عقیده های پراگندیشان کنار بگذارن و بیاین روی یک برنامه نگفتن به طالب و نگفتن به رسمیت به طالب تمرکز بکنن. بعد از اون میتونیم ما مسائل فرهنگی، مذهبی، زبانی، هویتی و تاخت و تاز هایی که در میان ما را بعد از نگفتن به طالب حل بکنیم و بتونیم زمینه صلح باز بکنیم و بتونیم بدیل خوبی در مردم انتخاب بکنیم.
خانم خاموش، اگر پاسخ را بسیار مختصر جواب بدین چون وقت برنامه کم باقی مانده، چقدر شما امیدوار هستین که در افغانستان وضعیت بر زنا به این زودی ها تغییر بکنه؟
اگر طالبان همین گونه طالبان حضور پیدا بکنه و جهان هم اونا را تقویت بکنه، پولهای اضافی در داخل افغانستان ارسال شده، مردم هم پراکنده باشه، نامید کننده است. ما به عصر حجر میریم، به عصر سنگسار میریم، به عصر میرمیم که دیگر زن زنده و گور میشه و معنی نداره. ولی اگر این سجام ها را حفظ بکنیم، مطمئن استم در کوتاه‌ترین مدت از افغانستان بچینده خواهد شد و ما میتونیم به موفقیت برسیم.
یک جان سپاس از هدا خاموش، فعال حقوق زنان که در برنامه مستقیم با ما بودن. یک جان سپاس از حضورتان و نظریاتتان. بیننده عزیز و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، ای بود برنامه روایت امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به لای پاک میسپاریم. ایام و کامتان.
ترجمة نانسي قنقر.